صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت نافع جو حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا حال کیا ہوگا، کیف انتم، کیسا حال ہوگا تم لوگوں کا، جب کہ اتریں گے تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم اور تمہارے امام اس وقت تم ہی میں سے ہوں گے. اب اس حدیث شریف کے دونوں اجزاء کو سمجھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کا نزول مبارک دنیا کے آخری دور میں ہوگا. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. علم کا ایک معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا یہ قیامت کا علم ہوگا، یعنی قیامت کے قریب آنے کا علم ہوگا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. گویا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے. ظاہر ہے کہ نزول کا ثبوت اسی وقت ہوگا جب رفع کا ثبوت ہو. گویا آپ کی پیدائش او آپ کی جب پہلی مرتبہ پیدائش ہوئی والدہ کے بطن سے، اس کے بعد ان کا رفع الی السما ہو گیا، اب جو دنیا میں ہوگا تو ان کا نزول ہوگا دنیا کی طرف. کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے؟ دوسری ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 28 مومنہ اور غیر مومنہ عورتوں کے واقعات ہیں، لیکن کسی عورت کا نام صراحتاً قرآن میں نہیں ہے. صرف حضرت مریم کا نام صراحتاً موجود ہے. یہ ان کی ایک امتیازی خوبی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ مسئلہ ان سے عقیدے کا متعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کو واضح کرنے کے لیے ان کی ماں کا نام قرآن میں صراحتاً ذکر کیا گیا. اور ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس میں، جو بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ شریف انسان اپنی بیوی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اعزاز سے کہتے ہماری گھر والی، ہماری بچوں کی والدہ. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے ابن اللہ کہا، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، تو ہی تو عیسیٰ ابن اللہ قرار پائیں گے. तो मरियम का नाम कुरान में सराहतन जिक्र करके इस जाम की तरदीद की गई कि कोई शरीफ लोग बीवी का नाम जबान पर लाते नहीं है, और कुरान में जा बजा हजरत मरियम का नाम सराहतन आया, ये इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह की बीवी नहीं है। इसे ईसा की अम्मा, जो लोग उनको इब्नुल्लाह कहते हैं और हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी मानते हैं, उन लोगों की भी इस के जरिए तरदीद कर दी गई। अब ये दूसरा जुज्व जो है कि वो इमामुकुम मिनकुम, इसका एक मतलब ये है कि पहले जुज के साथ मिला करके दूसरा जुज का मतलब लो कि हजरत ईसा इब्ने मरियम कयामत से पहले दुनिया में नुजुल फरमाएंगे और वो तुम्हारे पेशवा होंगे, तुम्हारे अमीर होंगे, और तुम्हारे दरमियान कुरान के जरिए फैसला करेंगे, न के शरई ईसवी के मुताबिक, न के इंजील के अहकाम के मुताबिक, बल्कि कुरानी शरीयत के मुताबिक नुजुल फरमा करके फैसले करेंगे। दूसरा मतलब इसका ये लिया गया है कि इमामुकुम मिनकुम, इसमें जमीर की जगह पर इसमें जाहिर जिक्र किया गया। अब मतलब ताजीम लेना है अजमत को बतलाने के वास्ते, मफहूम ये निकलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुजुल फरमा करके तुम्हारे खलीफा होंगे, तुम्हारे दीन पर होंगे और इमामत सुगरा और कुबरा दोनों कराएंगे। एक तीसरा मतलब समझो, वफीकुम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, जिस वक्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुजुल फरमाएंगे तो हजरत मेहदी जाहिर हो चुके होंगे। पहले हजरत मेहदी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का जुहूर होगा और वो मतवालों के साथ मुखलिस मोमिनीन के साथ कुद्स में जमा होंगे, या दिमश्क में होंगे या कुद्स के अंदर होंगे, मुखलिसीन मोमिनीन की जमात के साथ। और दज्जाल के जुहूर की इत्तिला आएगी, पहली मर्तबा इत्तिला आएगी वो अफवाह साबित होगी, फिर दूसरी मर्तबा इत्तिला आएगी वो वाकई साबित होगी कि दज्जाल जाहिर हो गया। हजरत मेहदी रदी अल्लाहु ताला अन्हु मुखलिसीन के साथ दज्जाल के मुकाबले की तैयारी में मशगूल होंगे। इसी दरमियान एक रात जो शदीद तारीक और अंधेरी होगी, हजरत मेहदी मुखलिसीन मोमिनीन मुकातिलीन के साथ सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। नमाज की सफ़े लग चुकी होगी, हजरत मेहदी इमामत के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। एक आवाज सुनाई देगी आसमान की तरफ से, तो इकामत हो चुकने के बावजूद सब लोग नजर उठा के आसमान की तरफ देखेंगे तो देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के सहारे से तशरीफ लाए मीनारे पर मलाइका ने छोड़ दिया और मलाइका चले गए। हजरत मेहदी जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम करेंगे, मनारे तक सीढ़ी लगाई जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सीढ़ी के जरिए नुजूल फरमाएंगे। फजर का वक्त तो हो चुका है, इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम जब आ चुकेंगे तो मेहदी कहेंगे, हजरत आगे बढ़िए, नमाज पढ़ा दीजिए। एक नबी आ गए, अब उनकी हाजिरी में मैं कैसे नमाज पढ़ा, आप ही नमाज पढ़ाइए। तो वह इमामुकुम मिनकुम, यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुजुल फरमाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों का इमाम उम्मत मोहम्मदिया का इमाम उम्मत मोहम्मदिया ही का एक फर्द होगा मेहदी, जो उनकी इमामत करा रहे होंगे और हजरत मेहदी पेशकश करेंगे कि हजरत आप इमामत फरमाइए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, नहीं, तुम आपस में एक दूसरे के इमाम हो, तुम्हारे लिए तकबीर कही गई है। तो फिर हजरत मेहदी आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इक्तिदा करेंगे। इसको शुर्राए हदीस क्यों कहते हैं कि ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए अजीम इकराम की बात होगी कि एक नबी ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के एक फर्द हजरत मेहदी की इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे। उसी की तरफ हदीस में इशारा है वह इमामुकुम मिनकुम, कि उनके नुजुल के वक्त पर तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा, यानी हजरत मेहदी इमामत करा रहे होंगे। ये एक दूसरा मतलब है इस रिवायत का। अगर ये मतलब लिया जाए तो फिर सहीहैन में हजरत मेहदी का तस्किरा साबित हो जाएगा। यानी जो लोग जुहूर मेहदी के मुनकिर हैं उनके दलाइल में एक दलील ये भी है कि हजरत मेहदी का तस्किरा सहीहैन में नहीं है, इस बुनियाद पर उन्होंने इनकार किया है। तो एक जवाब तो इल्जामी यही दिया जाता है कि क्या किसी चीज का तस्किरा सहीहैन में न होना यह उसके न होने की दलील है। और ये करीना देखिए, इस रिवायत में इमामुकुम मिनकुम, कई शुराए हदीस ने इससे हजरत मेहदी को मुराद लिया है। इस एतबार से सराहतन हजरत मेहदी का तस्किरा सहीहैन में साबित हो जाएगा और उन लोगों का दावा गलत हो जाएगा। और भी कराइन है सहीहैन में हजरत मेहदी के तस्किरे के। फकीर ने अपनी किताब जुहूर मेहदी में वो तमाम कराइन मा हवाला लिख दिए हैं, एक आध नजर उस पर फरमा ले, नवाजिश होगी। जी समझो, इस बाप के ऊपर आकर अंबिया का तस्किरा मुकम्मल हो गया। हजरत ईसा अलैहि सलाम खातिमु अंबियाई बनी इसराइल, उनके तस्किरे के ऊपर आकर के अंबिया अलैहिस्सलात व सलाम के वाकियात मुकम्मल हुए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरा इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने यहां नहीं किया, किताबुल अंबिया के अंदर। अलबत्ता मनाकिब के बाब के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरे खैर फरमाया। इस लिहाज से अगर देखने जावे तो मनाकिब वाला हिस्सा भी अंबिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरे खैर है
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہے، اس اعتبار سے آپ کا تذکر خیر وہاں ہے تو وہ بھی کتاب الانبیاء کا ایک حصہ سمجھا جائے گا. یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا اس سے پہلے امام بخاری نے بسم اللہ ذکر فرمائی، حالانکہ جب کوئی کتاب شروع ہوتی ہے تو ایسے مواقع پر بسم اللہ آتی ہے، لیکن یہاں باب کے شروع میں بسم اللہ آئی. تو اس کی ایک وجہ جیسے کہ آپ کو بہت پہلے عرض کی گئی تھی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کا کام کئی سالوں میں انجام دیا، تو تبعیض کا کام چلتا تھا رک جاتا تھا، چلتا تھا رک جاتا تھا. تو جب لکھنے کا کام لمبے عرصے تک رک جاتا، پھر جب اس کا آغاز فرما دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے تھے. تو یہاں بنو اسرائیل کے تذکرے کا ترجمۃ الباب قائم کیا، یعنی بنو اسرائیل کے زمانے کے اندر جو عجائبات پیش آئے اس کا تذکرہ. بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو بنو اسرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے ایک درجن بیٹے تھے، پورے 12، ان 12 بیٹوں سے جو خاندان بنے انہی خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل کے معنی اللہ کے بندے کے ہوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یہ خاندان من حیث الخاندان اللہ کی نظر میں معزز ترین خاندان ہے، دیگر خاندانوں کے مقابلے میں اس خاندان کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اس لیے قرآن کے اندر ان کے نام پر مستقل سورت ہے، سورہ بنی اسرائیل. اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنسبت دیگر خاندانوں کے اس خاندان میں زیادہ مبعوث ہوئے، یعنی با اعتبار خاندان اگر گنتی لگائی جائے تو خاندان بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے. قرآن میں باری تعالیٰ نے اس خاندان کو خصوصی خطاب فرمایا، اور اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے اندر بنو اسرائیل دنیا کے اندر ایک بڑا معزز خاندان سمجھا جاتا تھا، ذی علم خاندان سمجھا جاتا تھا، ان کو آسمانی علوم کے حاملین سمجھا جاتا تھا، کہ اس خاندان کے پاس تورہ انجیل کا علم ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کے لوگ کسی بھی اہم معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اگر یہ خاندان کے لوگ آخری نبی کی نبوت پر ایمان لائیں تو دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اسی لیے باری تعالیٰ نے قرآن میں ان کے خصوصی واقعات، فضائل و مناقب ذکر فرمائے تاکہ یہ ایمان لے آئے تو دوسروں کے لیے بھی ایمان کا دروازہ کھل جائے. تو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعداد کے لحاظ سے اس خاندان کو اللہ نے خصوصی شرف اور فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے واقعات بھی بہت سارے ہیں.
اسی لیے امام بخاری نے ایک مستقل باب قائم فرمایا. جی
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير اللمعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو يا حذيفة الا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني سمعته يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونارا فاما الذي يرى الناس انه نار فماء بارد واما الذي يرى الناس انه ماء بارد فنار تحرقه فمن ادرك منكم فليقف الذي يرى الناس يرى انها نار فانه علب بارد.
حضرت ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ ابن عمر ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہم سے وہ بات بیان نہیں کرتے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالیہ بلا واسطہ سن رکھے ہیں اور آپ تو حضور کے رازدار رہے ہیں تو آپ نے جو ایسی باتیں سنی ہو کچھ ہمیں بھی سنائیے. تو حضرت حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے سناؤں میں تم کو. قال انی سمعتہ یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ان مع الدجال یقیناً دجال کے ساتھ جب وہ نکلے گا تو پانی ہوگا اور آگ ہوگی. دیکھو اذا خرج کا لفظ ہے ولد کا لفظ نہیں ہے. دجال پیدا ہوگا تب بہت طویل عرصہ ہو گیا وہ پیدا ہو چکا اس لیے کہ حضرت تمیم داری تو اس کی مشافہہ ملاقات کر کے آئے تو پیدا ہو چکا تھا اس سے بھی بہت عرصہ پہلے. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے ہی ہے بنی نوع انسان میں سے ہی ہے کوئی الگ تھلگ مخلوق تو ہے نہیں ہے. بہت پہلے یہ پیدا ہو چکا ہے دجال. تو اب تو اس کا خروج باقی ہے اور مسلم شریف کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی جزیرے کے اوپر اس کو مقید رکھا گیا ہے. جب اس کے خروج کا وقت آئے گا تو ملائکہ جانب مشرق میں لے جا کر کے اس کو چھوڑیں گے اور الگ الگ جزیروں میں اس کو الگ الگ وقت میں قید رکھا جاتا ہے. ایک ہی جگہ پر ہمیشہ وہ قید نہیں ہے. چونکہ مسلم شریف کی روایت میں جو حضور کے آخری الفاظ ہیں جو مشکات شریف میں آپ نے پڑھے ہیں تو اس میں وہی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فلاں جگہ, پھر فرمایا کہ فلاں جگہ. وہاں شرا یہی توجیہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت ایک جزیرے میں پھر دوسرا وقت کسی دوسرے جزیرے کے اندر. البتہ خروج کے وقت پر مشرق کی جانب میں کسی جزیرے پر لے جا کر اس کو چھوڑا جائے گا. اسی لیے خرج کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب وہ ظہور کرے گا نکلے گا تو اس کے پاس یعنی ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی. بعض روایتوں میں اس کی تعبیر یوں بھی آئی ہے کہ ایک ہاتھ میں جنت نما ہوگی یعنی نظر آوے اوپر سے کہ یہ جنت ہے ایسا ہوگا اور دوسری ہاتھ میں ایسا لگے گا کہ آگ ہے جہنم ہے. سو وہ چیز جس کو لوگ آگ سمجھتے ہوں گے اس کے اندر ٹھنڈا پانی ہوگا اور وہ چیز جو لوگوں کو دکھائی دے گی کہ ٹھنڈا پانی ہے وہ تو ایسی آگ ہوگی جو جلانے والی ہوگی.
گویا اس کے نام کے مطابق چیزوں کا ظہور ہوگا. اس کا نام ہے دجال، بڑا دیجل کرنے والا.
اور دیجل یہی ہے، دکھاوے کچھ اور ہووے کچھ، اسی کو دیجل کہا جاتا ہے. تو نمایاں یہ ہوگا کہ یہ پانی ہے، ہریالی ہے، جنت ہے، اور لوگ دھوکہ کھا کر اس میں گھسنے جائیں گے، داخل ہونے جائیں گے، تو وہ تو آگ ہوگی آگے جا کر کے. اور جو چیز یہ ظاہر ہوتی ہوگی کہ یہ آگ ہے، جہنم ہے، وہ چیز جو ہے آگے جا کر ٹھنڈا پانی اور باغیچے ہوگی. یہی اس کا دیجل ہوگا کہ حقیقت ہے کچھ اور دکھائے گا کچھ اور. تو یہ دیجل ہے. دجال کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بطور امتحان کے عطا فرمائی ہے، چونکہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کا دجال کے ذریعے امتحان لیں گے کہ وہ اللہ کی الوہیت کو مانتے ہیں یا دجال کی الوہیت کی طرف جاتے ہیں. اس لیے بطور استدراج، بطور امتحان اس کو یہ عجائبات دیے گئے ہیں. جیسے کہ شیطان کو لوگوں کا امتحان لکھ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے عورتیں عطا فرمائی، مزامیر عطا فرمائے، گانے بجانے عطا فرمائے، شراب عطا فرمائی، یہ سب چیزیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ امتحان ہو کہ لوگ شیطان کے فندے میں پھنستے ہیں یا اللہ کی اطاعت کر کے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو اس طرح دجال کو بھی یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے آخری دور میں ایمان کا امتحان ہو. تو اب دیکھیے وہ کیسی چیز نمایاں کرے گا. اور دجال اور دجالی فتنوں کا کل خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بس لوگوں کو دکھاتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. اس لیے جو لوگ ظاہری متاثر کرنے والی چیزوں میں پھنستے ہیں وہ جلدی دجالی فتنوں میں پھنستے ہیں. ظاہر میں شور شرابہ، ہنگامہ، خونمائش، عمدگی، بہترین دکھ دکھاؤ، ایسی چیزوں میں جو لوگ پھنستے ہیں وہ جلدی دجالی فتنوں میں پھنستے ہیں. چونکہ دجالی فتنوں کا حاصل یہی ہے کہ ظاہر خوش نما بنا کر کے لوگوں کو دھوکا دینا. تو دجال کتنا اچھا ظاہر دکھائے گا کہ ایک چیز جو اوپر سے ٹھنڈا پانی، ہریالی ہوگی، لوگ سوچیں گے کہ ارے یہ تو بہت شاندار گارڈن ہے، چلو اس کے اندر. آگے جائیں گے تو اندر تو آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی. یہ ہے دجال کا معاملہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا، تم میں سے جو آدمی اس کو پائے تو اس چیز میں گرے جو تم کو آگ نظر آتی ہو، یعنی جو ظاہر سے آگ دکھتی ہو وہاں تم لوگ چلے جانا. فَإِنَّهُ، اس لیے کہ وہ آگ حقیقت کے اندر ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی ہوگی. یعنی اوپر سے آگ ہے لیکن وہ ٹھنڈا، شیرین، بہترین پانی ہے. یعنی اوپر سے تکلیف دہ چیز، اندر سے راحت دہ چیز. اوپر سے جہنم، اندر سے جنت ہوگی، اسی لیے تم اس کے اندر چلے جانا. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ظاہر کے اندر تکلیف والی ہے، آدمی اللہ کے خاطر اس تکلیف کو اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے راحت اور جنت ہی ہوا کرتی ہے. بہت سی چیزیں، اسا انت کرہو شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو لیکن حقیقت کے اندر وہ تمہارے لیے خیر اور بھلائی کی ہوا کرتی ہے. جی،
قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وزوجهم فأنذر الموسر وأتجاوز عن الناصر وأدخله الله الجنة.
یہ حضرت حذیفہ کہہ کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو یہ روایت لائے ہیں تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا تعلق سابقہ سند کے ساتھ ہے، یعنی جو سابقہ سند ہے وہی سند اس روایت کی بھی ہے، تو الگ سے اس کی سند امام بخاری نے ذکر نہیں فرمائی، سیدھا حضرت راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے روایت کو ذکر کر دی سابقہ سند سے. وَسَمِعْتُهُ يَقُول، اور میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ ایک آدمی تھا تم سے پہلے والی امت میں، اور بنو اسرائیل کے باب میں لا کر اشارہ ہو گیا کہ قبلکم سے مراد ہے بنو اسرائیل میں، کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اتاہ الملک، اللہ کا فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، فقیل لہو، اس مرنے والے انسان کو آ کر فرشتہ کہتا ہے، ہل عملت من خیر، کوئی نیک کام کیا تو نے، ابے بول نیک کام کچھ کیا ہے، یعنی ایسا کام جو فائدہ دے وے تجھے، تیرے لیے نفع بخش ہوئے، ایسا کوئی کام کیا ہے نے، تو وہ جواب دے گا، ما اعلم، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو. قیل لہ، اس کو کہا جائے گا، انظر، غور کر اپنی زندگی پر، کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو یاد آ جائے. قال ما اعلم شیئا، وہ کہے گا کہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے، میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہو. ہاں ایک بھلائی مجھے یاد آ گئی، غیر، سوائے اس کے ایک بھلائی میری یاد آ گئی مجھے، انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، میں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ تجارتی معاملات کرتا تھا، لین دین، بیع و شراء، خرید و فروخت میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ کرتا تھا، واجازیہم، اور میں ان کے ساتھ تقاضا کرتا تھا حق کا. تقاضا کرتا تھا حق کا کیا مطلب؟ یعنی میرا کوئی قرض ہو تو میں وقت کے اوپر کہتا کہ بھائی تو نے مجھ سے یہ مال ادھار لیا ہے اور تیرے ذمے اس قرض کی ادائیگی ہے، اتنی مدت جو طے ہوئی تھی وہ پوری ہونے آئی، لائیے اب قرض ادا کر دیجئے. تو کہا کہ میں تقاضا بھی کرتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی میرا قرض چکا دیجئے، میرا قرض پورا کر دیجئے. تو تجارت میں یہ سب چیزیں ہوتی ہے، جانبین سے قرض لیا چکا دیا، قرض دیا وصول کیا، یہ چیزیں تجارت کی دنیا میں عام ہیں. تو اب میں کیا کرتا تھا، فانذر المسیرا، مالداروں کو میں مہلت دیا کرتا تھا، یعنی اگر کوئی صاحب مال ہو وقت پر قرض نہ چکاوے کسی وجہ سے تو میں ان کو مہلت دیتا تھا، ٹھیک ہے بھائی جا، میرے پیسے سے تجھے ابھی مزید دھندا کرنا ہے کر. بہت سے لوگ سر پہ قرض ہوتا ہے لیکن قرض چکانے کے بجائے اس پیسے سے کاروبار کرتے ہی رہتے ہیں، تو جا بھائی تو اور دھندا کر میرے پیسے سے، ابھی ٹائم پر میرا قرضہ نہ چکاوے تو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مالدار لیکن چکانے کے لیے پیسے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتے کہ بھائی یہ کاروبار کے مال میں لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے زمین میں انویسٹ کیا ہوا ہے، نقد کی گنجائش نہیں ہوا کرتی، میں مہلت دے دیتا ہوں، جا بھائی جا. وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعَسِيرِ، اور تنگ حال کا قرض میں چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کوئی غریب آگے کہے کہ بھائی میں نے آپ سے قرض لیا تھا، اداری لی تھی، لیکن میرے پاس کچھ قرض چکانے کا ہے نہیں، وقت ابھی پورا ہو رہا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى پورا ہو رہا ہے، تو میں ان کو کہتا کہ بھائی تو جا، غریب ہے نہیں دے سکے، ایسا نہیں ہے، جا معاف کر دیے، نہیں چاہیے قرض، معاف جاؤ، تو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں ان کے قرض کو. بس یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیا. اب اس کے ایک مطلب یہ کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ قیامت کے بعد تیرے لیے جنت ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو جنت دے دی جائے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے. اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندر لوگوں سے حسن سلوک یہ انسان کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، جنت کے داخلے کا ذریعہ بنتی ہے. کہ اگر کوئی تنگ حال ہو تو اس کا قرض چھوڑ دو، معاف کر دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا خیرات کا ثواب اس میں بھی ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک، تو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے روزانہ، اور جب مدت پوری ہو جائے اور وہ آدمی آ کر کے مہلت مانگے اور تم نے خوشی خوشی مہلت دی اور مزید مدت بڑھا دی، تو جس دن سے مدت بڑھائی اس دن سے ڈبل رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے باری تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. جی
فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فاذروه في اليم فافعلوا فجمعه الله تعالى فقال له لم فعل ذلك؟ قال من خشيتك، فغفر الله له. قال عبد بن عمر وانا سمعته يقول ذلك وكان نباشا.
یہ سب جو واقعات ہیں نا اس باب کے، یہ بیانوں میں بہت اچھے جمتے ہیں اور صحیح ان کے واقعات ہیں بخاری کے، بہت اہم ہے ان چیزوں کو آپ امام میں بیان کرو، بڑے فوائد اس میں. مزید حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان رجلن، یعنی ایک شخص بنو اسرائیل کا، اس کو موت کا وقت آیا، جب وہ آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اب تو جاؤں گئی، تو اس نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی، عجیب وصیت کی، کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس لکڑیوں کے اندر آگ بھڑکاؤ، پھر میری لاش کو آگ میں ڈال دو، یہاں تک کہ جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میرے گوشت کو جلا ڈالے، کھا جاوے یعنی جلا ڈالے، اور آگ میری ہڈیوں تک پہنچ جاوے، یعنی پہلے گوشت جلے گا پھر ہڈی کے جلنے کا نمبر آئے گا، آگ ہڈی تک پہنچ جاوے. فم تو فیشت، اور جو ہے میری ہڈی جل کر کے کوئلہ ہو جاوے. الامتخاشو کے معنی آتے ہیں چمڑی جل جانا اور ہڈی نمایاں ہونا. یہاں یہ ترجمہ کریں گے کہ میری ہڈیاں جل کر کے کوئلہ بن جاوے، فخذوها, تو میری وہ جلی ہوئی ہڈیاں کالی کالی لینا آگ سے, فتحنوها, اور اس کو پیس ڈالنا. دیکھو آدمی کیسی عجیب وصیت کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں تو لکڑیاں جمع کرو, آگ سلگاؤ, میری لاش کو آگ میں ڈال دو, گوشت جل جاوے, ہڈیاں جل جاوے, کالا کوئلہ بن جاوے, تو پھر ان ہڈیوں کو پیس کر کے اس کی راکھ بنا دینا. ثم انظروا, پھر تم انتظار کرو اس دن کا جس کے اندر تیز ہوائیں چلتی ہے, راہن کے معنی آندھیاں چلے, انتظار کرو اس دن کے جس کے اندر تیز آندھی چلے. جس دن تیز آندھی چلے تو سمندر کے اندر میری پیسی ہوئی راکھ کو اڑا دو تاکہ کچھ ہوا میں اڑ جاوے, کچھ سمندر میں اڑ جاوے. یہ آدمی کو یہ تھا کہ اگر مجھے جلا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیں گے, پانی میں بہا دیں گے, تو میرے بدن کے ذرات نہ معلوم کہاں کہاں چلے جائیں گے, اور قیامت میں اللہ کے لیے مجھے پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا, اور مجھے اللہ سزا نہیں دیں گے. اس لیے اس نے ایسی وصیت کی تھی. لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا, ففعلوا, گھر والوں نے ایسا ہی کیا کہ جب وہ مر گیا, لکڑیاں جمع کی, آگ بھڑکائی, لاش ڈال دی, گوشت جلا, ہڈیاں جل کے کالی ہو گئی, تو کالی کوئلے جیسی ہڈیاں کو پیسی اور تیز آندھی کے دن اس کو سمندر میں ہوا میں اڑا کر کے آئے. فجمعہ اللہ تعالی, دوسری روایت میں صراحت ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا, پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے ذرات جہاں جہاں ہیں سب جمع ہو جاؤ. اب اللہ کا حکم, تو سارے ذرات جہاں اڑ اڑ کے گئے تھے وہاں سے ایک جگہ جمع کر دیے گئے اللہ کے حکم سے, پانی میں سے, ہوا میں سے, سارے ذرات جمع ہوئے, اور وہ مکمل انسان تیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا موت کے بعد. فجمعہ اللہ تعالی, اللہ نے اس کے بدن کے تمام ذرات کو جمع کر کے زندہ کر کے پوچھا, فقال لہ, فقال له, باری تعالی نے اس کو پوچھا زندہ کرنے کے بعد, لم فعلت ذلک, ایسی وصیت کیوں کر کے مرا تھا, کہ میرے مرنے کے بعد جلانا نے ایسا کرنا ویسا کرنا، تو کہنے لگا من خشیتی کا، اللہ آپ کا ڈر لگا تھا اس لیے کیا تھا میں نے. یہ ہے قابل تعریف پہلو کہ خشیت الہیہ سے اس نے یہ سب باتوں کی وصیت کی تھی. بس اللہ کی خشیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ ہے، فغفر اللہ له، اللہ نے اس بات پر اس کی مغفرت فرما دی. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام. یہ ہے خشیت الہیہ کے فوائد، اللہ نے مغفرت کر دی. اور عقبہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے، وکان نباشن، اور وہ مرنے والا آدمی کفن چور تھا. یعنی کفن چوری تو بہت بڑی بدماشی ہوتی ہے کہ ایک انسان اتنا جری اور اتنا گیرا گزرا ہو جاوے کہ مردوں کی قبروں کو کھود کھود کر کے وہاں سے کفن چوراوے، اتنا گھٹیا کوئی آدمی ہو جاوے، تو انتہائی گھٹیا درجے کے اس کے کام تھے. لیکن وصیت بھی اتنی خطرناک کی اس نے، لیکن یہ سارے کام کیے من خشیتک، اللہ کے ڈر سے. یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. جی. یہاں ایک نازک مسئلہ سمجھو، اگر کوئی آدمی جاہل ہو، گنہگار ہو، اور وہ یوں جملہ بولے کہ میری راکھ جب جلا کے ہوا میں اڑا دی جائے گی تو کیسے اللہ تعالی میری پکڑ کر سکیں گے؟ جاہل آدمی اگر ایسی بات بولے اپنی جہالت سے کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، سمندروں میں بہا دیا جائے، بکھیر دیا جائے، تو کیسے میری راکھ اللہ تعالی جمع کر سکیں گے؟ تو جاہل آدمی یہ بات بولے گا تو یہ کفر تک لے جانے والی چیز نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو اللہ کی قدرت کا علم رکھتا ہو، اگر وہ اس طرح کے جملے بولے گا تو کفر ہو جائے گا. تو جاہل کے لیے قابل درگزر ہے، اور عالم کے لیے یہ پکڑ کا اور کفر کا ذریعہ ہے. نتیجہ یہ نکلا، ہر شخص سے سوال اس کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے، جس کی جیسی استطاعت اس کے مطابق اس سے سوال. اب دیکھیے مدرسے کے اندر جو دربان ہے بیچارے، ان کو وہ سوالات کیے جاوے جو آپ کو ششمائی سالانہ پرچے میں ہوئے ہوں گے، تو بیچارے کا کیا حال ہوئے؟ اس کی استعداد تو اتنی ہے کہ آپ اس کو یوں پوچھو وضو کے کتنے فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں، وہ اس کی استعداد. اور بھائی اس ترجمۃ الباب میں کیا کہنا چاہتے ہیں امام بخاری، کیا ربط ہے روایت کا ترجمۃ الباب سے؟ وہ امامکم منکم والے جز کے تین مطلب کیا کیا ہے؟ وہ بیچارے دربان کی استعداد ہی میں نہیں ہے. تو ہر شخص سے سوال اس کی استعداد کے موافق ہوتا ہے. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا جو عاشقانہ طور پر جنگل میں آواز دیتا پھرتا تھا، اے اللہ تو کہاں ہے، تو مجھے مل جاوے تو میں تیرے سر کے اندر کنگھی کروں، تیرے بالوں میں سے جوئیں نکال کر کے ماروں، تجھے میں اچھے کپڑے پہناؤں، میں تجھے یہ کروں وہ کروں، وہ کہتا رہتا تھا عاشقانہ. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا تو ٹوک دیا اس کو، یہ کیا تو بولتا رہتا ہے. بس نبی کی تنبیہ پر وہ رک گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی آئی، تم نے ہمارے ایک لاڈلے پیارے کو ہم سے کاٹ دیا، دور کر دیا ہمارے ایک لاڈلے پیارے کو. تو ہر آدمی کی استعداد اور علم کے مطابق اس کے ساتھ دربار الہی میں معاملہ ہوتا ہے. اب یہی راکھ والا واقعہ دیکھ لیجئے. آپ جیسے ذی علم حضرات اگر ایسی بات کرے تو یہ یقیناً باعث کفر ہے کہ کسی ایک تو جلانے کی وصیت کرنا یہی خلاف شرع, پھر یہ کہ جلا کے راکھ بنا کے اڑا دو تاکہ اللہ میری پکڑ پر قادر نہ ہو, یہ کفر ہے. لیکن ایک جاہل شخص اللہ کی خشیت سے اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جی
وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس وعن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس وعائشه رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يد الرحم خبيثة على بدنه فاذا اغتم فشفع عن وجهه فقال وهم كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا.
اب یہ روایت دو تین مرتبہ آ رہی ہے اس باب میں. اس سلسلے میں چند اہم باتیں ذہن میں رکھو, پھر روایت کا ترجمہ دیکھو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, چہرے انور کے اوپر موٹی چادر ڈالے ہوئے ہیں. اب موٹی چادر ڈالنے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں دم گھٹنے لگتا ہے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک گھٹنے لگتا تو چہرہ کھول دیتے تھے. ازواج مطہرات وہاں جمع تھی. اتنے میں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ کے ایک گرجے کا تذکرہ شروع کر دیا, چونکہ ان لوگوں نے وہاں ہجرت کی تھی نا حبشہ کی, اسی لیے انہوں نے حبشہ دیکھا تھا. تو حبشہ کے اندر انہوں نے ایک گرجا دیکھا تھا جس گرجے کا نام تھا ماریا گرجا. بڑا عجیب و غریب بنا ہوا حبشہ کا وہ گرجا تھا, اس کا تذکرہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ نے شروع کیا. اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے, کتنا شاندار وہ چرچ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس چرچے کو سنا تو فوراً چہرے انور سے چادر ہٹائی اور ارشاد فرمایا, یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. انبیاء کی قبروں پر جا کر وہ سجدہ کرنے لگے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ اور ام حبیبہ کو تنبیہ فرما رہے تھے کہ تم گرجا کی تعریف کر رہی ہو, یہ تعریف بالکل صحیح نہیں. وہ گرجا کسی نبی کی قبر پر بنایا گیا ہے, ہو سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے تھے, ڈرا رہے تھے کہ ان لوگوں نے جو کارنامہ انجام دیا انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا, وہ کام تم لوگ ہرگز ہرگز انجام مت دینا. چونکہ آپ کا آخری وقت تھا, مرض الوفات کا عالم تھا, اسی لیے آپ نے اپنی امت کو ڈرایا کہ تم لوگ بھی یہود نصارہ کی طرح دھندے مت کرنے لگنا کہ انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنے لگو, جھکنے لگو, اس کو سجدہ کا بنانے لگو.